السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں. جی نکہت, کیا حال چال ہے؟ اب تو کافی سردی ہو گئی ہوگی.
بہت شکریہ بہجت جی. بالکل, اسلام آباد میں موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے اور خاص طور پر شام اور صبح کے اوقات میں تو کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے, اور مجھے معلوم ہے آپ کی طرف بھی سردی بڑھ گئی ہے اور سویٹرز وغیرہ تو نکال لیے ہوں گے آپ نے اب تک.
آج ہم صبح جب روانہ ہوئے گھر سے تو گاڑی کے اوپر فراسٹ تھی, باقاعدہ ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا تاکہ اس کے شیشے صاف ہوں تو پھر ہم نکل سکیں. اس طرح ہے کیونکہ جگہ جگہ رات کو فریزنگ پوائنٹ کے اوپر ٹیمپریچر آ جاتا ہے, اور ابھی تو جسے کہتے ہیں نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
ہاں, سردی آ گئی اب وہاں پہ, تو یہاں پہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے جیکٹس اور سویٹرز پہننے میں, لیکن دور نہیں ہے. مجھے لگتا ہے نومبر میں تو کافی ٹھنڈ ہونے والی ہے.
تو جناب آئیے شروع کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں آج وائس آف امریکہ کی کیا رپورٹیں ہیں. تو کچھ مختصر سا تعارف کراتے ہیں. 20 اور 21 اکتوبر کو افغانستان میں پارلیمانی انتخاب ہوئے. طالبان کی طرف سے دی گئی دھمکیوں اور تشدد کے واقعات کے باوجود ووٹروں کا ٹرن آؤٹ متاثر کن رہا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ افغان عوام اب خود اپنے مستقبل کا فیصلہ چاہتے ہیں. ان انتخابات کے خود افغانستان اور خطے کے لیے اثرات کیا ہوں گے, ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے. عالمی سطح پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ایک بڑا مسئلہ ہے. انسانی حقوق کے عالمی ادارے ان کا بغور جائزہ بھی لیتے ہیں. ابھی حال ہی میں انسانی حقوق کے 10 کلیدی اداروں نے ہیومن رائٹس ایوارڈ کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا. کیوں اور کیسے, رپورٹ میں تفصیل بتائیں گے. پولیو مفلوج کرنے والا مرض ہے جس کا عالمی سطح پر خاتمہ تقریباً ہو چکا, لیکن پھر بھی اکا دکا کیسز اس مرض کی یاد دلانے کے لیے سامنے آتے ہیں. حال ہی میں پولیو کا عالمی دن بھی منایا گیا. تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. اور آخر میں ہم آپ کو ایک فیسٹیول میں لے جائیں گے. خزاں میں منایا جانے والا یہ تہوار کیا کیا اہتمام کرتا ہے, ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا. تو اب چلتے ہیں ہم ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نکہت کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہا ہے. جی نکہت,
بہت شکریہ بہجت جی. ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانی میڈیا میں سینسرشپ کے حوالے سے. حالیہ کچھ ہفتوں کے دوران پاکستانی میڈیا میں سینسرشپ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. آخر میڈیا کیوں اور کس قسم کے سینسرشپ کا سامنا کر رہا ہے, جانیے گا آگے چل کر ایک رپورٹ میں. ماہ اکتوبر کو دنیا بھر میں بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. اس حوالے سے صحت کے سیگمنٹ میں آج ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. تاریخ انسان کو ماضی سے جوڑے رکھتی ہے, اور اگر بات ہو تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ کی تو یہ کسی بھی ملک کی سیاحت کے لیے بہت اہم ہے. آج ہم آپ کو سوات میں موجود آثار قدیمہ اور اس کی حالت ازار کے بارے میں بھی ایک رپورٹ سنوائیں گے, اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے لے کر آئیں گے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی شوبز سیگمنٹ. ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ آپ نے سن لیا. پروگرام کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے. پہلی رپورٹ کے لیے ابھی ہمیں چلنا ہے دوبارہ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس, جو بات کریں گی افغانستان میں گزشتہ ہفتے منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے. اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں, افغان دفتر خارجہ کے ترجمان نجیب دانش کے مطابق افغانستان میں ہونے والے عام انتخابات کے دوران 32 صوبوں میں 20,000 پولنگ اسٹیشنز اور 4,900 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے. افغانستان میں پولنگ کے عمل کی خاص بات بائیو میٹرک سسٹم کو اختیار کرنا تھا. پولنگ کے دوران بائیو میٹرک سسٹم میں خرابیوں کی بھی شکایات سامنے آئی, لیکن بہرحال افغانستان کے الیکشن کمیشن نے اس کا ایک کامیاب تجربہ کیا. افغان پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے ایک رپورٹ وائس آف امریکہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے, تو تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں. رپورٹ کی تفصیلات بتائیے گا بہجت جی.
شکریہ نگہت, کچھ تفصیل آپ نے بتائی. تو طالبان نے پولنگ اسٹیشنوں پر حملوں اور الیکشن کی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کی کئی بار دھمکیاں دی تھیں, تاہم رجسٹرڈ ووٹروں نے دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ووٹ ڈالے. کابل میں ایک خاتون ووٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر دھمکیوں کا اثر نہیں ہوتا, چونکہ ہم اپنے ملک کی تعمیر کے خواہاں ہیں. آج ہمیں بہت ساری دھمکیاں مل چکی ہیں, لیکن پھر بھی ووٹ دینے کے لیے باہر نکلے ہیں. ملک بھر میں موجود وائس آف امریکہ کی ٹیموں نے اطلاع دی کہ ووٹ دینے کے لیے بہت سارے لوگ باہر نکلے تھے. ہر پولنگ اسٹیشن پر لوگوں کی قطاریں لگی رہیں. افغانستان کے آزاد انتخابی کمیشن کے سربراہ گلجان سید نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق 2 بجے شام تک ملک کے 27 صوبوں میں 20 لاکھ سے زائد ووٹر اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر چکے تھے. کابل میں سب سے زیادہ ووٹر باہر نکلے جن کی تعداد 6,38,000 بتائی جاتی ہے. فریاب میں سب سے کم ووٹ ڈالے گئے. اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان یعنی یو این اے ایم اے نے ایک اخباری بیان میں ملک میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ووٹروں کی دلچسپی اور بڑی تعداد میں آئینی حق استعمال کرنے کے جذبے کی تعریف کی تاکہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں. بیان کے مطابق سال 2001 کے بعد یہ پہلے انتخابات تھے جنہیں مکمل طور پر افغان حکام کی نگرانی میں منعقد کرایا گیا جو خود انحصاری کی طرف بڑھنے کا افغانستان کے عبوری دور کا ایک اہم سنگ میل ہے. اقوام متحدہ کے مشن نے کہا کہ دھمکیوں کے باوجود لاکھوں افغان شہریوں نے پولنگ میں حصہ لیا جبکہ انتخابی عمل میں انتظام اور تکنیکی مشکلات حائل تھیں اور وہ لمبی قطاروں میں کھڑے رہے تاکہ اپنا مستقبل سنوارنے کے کام میں شریک ہو سکیں. مشن نے توجہ دلائی کہ افغان انتخابی حکام کو فوری اقدام کرنا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ کوئی تکنیکی بنیادوں پر ووٹ کا حق استعمال کرنے سے رہ نہ جائے. ملک میں کئی مقامات پر ایسے بھی پولنگ اسٹیشن تھے جہاں ووٹ ڈالنے کے لیے درکار اضافی وقت دیا گیا. اسی وجہ سے 20 کو شروع ہونے والے یہ انتخابات 21 اکتوبر کو بھی جاری رہے. اور بیان میں مزید کہا گیا یہ مشن کے بات ہم کر رہے ہیں کہ مشن نے یہ بات بھی ریکارڈ کی ہے کہ قندھار میں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے تاکہ وہاں جو ہفتے کے روز پولنگ کرائی جا سکے جہاں سلامتی سے متعلق حالیہ واقعات کے نتیجے میں ووٹنگ کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا تھا. افغانستان کی صورتحال اور جمہوریت کے مستقبل پر ان انتخابات کا کیا ممکن اثر پڑے گا اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے افغان امور کے امریکی ماہر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بوم، افغان امور کے پاکستانی ماہر رحیم اللہ یوسف سعی اور افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ اس وقت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں.
افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کا سلسلہ جو ہفتے کے روز سے شروع ہوا اتوار کو بھی جاری رہا. ان انتخابات کے لیے پہلی بار بایو میٹرک سسٹم استعمال کیا گیا ہے جس کے سبب بعض مشکلات بھی پیش آئیں. پولنگ اسٹیشنوں پر حملے بھی ہوئے اور متعدد ہلاکتیں بھی ہوئیں، لیکن افغان عوام خاصی تعداد میں اپنے جمہوری حق کے استعمال اور ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے گھروں سے نکلے. ان انتخابات کے بارے میں افغان امور کے ممتاز امریکی ماہر اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
demonstrate that the government is losing control of the country. It certainly will not.
وہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات ہمیشہ استحکام پیدا کرتے ہیں اور طالبان اس وقت پر انتظار کر رہے تھے اس بات کے مظاہرے کے لیے کہ حکومت ملک کا کنٹرول کھو چکی ہے. اس سے ملک کو پھر سے متحد کرنے کے مقصد کے لیے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا جو کہ بہت اہم ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ووٹنگ سے منسلک خطرات کو نظر انداز کر کے نکلے، اور یہ عام لوگوں کی جانب سے اس اعتماد کا ووٹ ہے کہ وہ حکومت اور اس سیاسی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن بڑی تصویر ان مشکلات کی عکاس ہے جو حکومت کو اس سلسلے میں درپیش ہیں کہ امریکہ سمیت اپنے اتحادیوں کو جمہوریت کے عمل کے لیے مناسب حالات پیدا کرنے میں مدد دے سکے. یہ تھے ڈاکٹر ماروین وائن بوم. ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جمہوری عمل میں حصہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جو سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں طالبان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات ہو سکیں گے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری نے پہلی بار بایو میٹرک سسٹم کے استعمال کے سبب انتخابات میں پیدا ہونے والی دشواریوں کا ذکر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ ان پارلیمانی انتخابات سے زیادہ اہمیت آئندہ سال ہونے والے صدارتی انتخابات کی ہے. اس بارے میں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے افغان حکومت کا رد عمل کیا ہے، انہوں نے کہا
اس میں اس طرح ہے کہ زلمان خانزاد جو ہے وہ کانسٹنٹلی پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کا ایک شرط یہی تھا کہ امریکہ سے ڈائریکٹلی بات چیت ہو جائے اور امریکہ نے بھی اتنا پالیسی بنائی کہ افغان امریکن کو آگے لے کر آئے, وہ ان لوگوں کو بھی جانے اور گورنمنٹ کو بھی جانے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جب زلمہ خلیل زاد یہاں پر تھا تو اس نے نہ صرف گورنمنٹ کے ساتھ بلکہ جو سارے ایلڈرز ہیں افغانستان کے بڑے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا اس بات پر. تو میرے خیال سے ہر کوئی اس میں لوپ میں ہے, لیکن جو بات ڈائریکٹلی کر رہے ہیں امریکہ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر پیس آ جائے تو میرے خیال سے افغان گورنمنٹ کی ایفرٹ بھی اس میں شامل ہوگی, اور دوسری طرف یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں پر ایلڈرز ہے ان سائڈ افغانستان وہ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے, اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ پیس افغانستان میں آ جائے.
افغان امور کے ایک پاکستانی ماہر رحیم اللہ یوسف زئی نے بھی بائیو میٹرک سسٹم کے سبب انتخابی عمل کے دوران مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر چند کے عوام اپنے جمہوری حق کے استعمال کے لیے گھروں سے نکلے, لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ان انتخابات کے سبب طالبان کے ساتھ امن کی راہ میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
طالبان کے ساتھ انتخابات کی وجہ سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ امن کی جو راہ ہے اس میں کوئی پیش رفت ہوگی, کیونکہ طالبان تو اس نظام کو نہیں مانتے. انتخابات میں حصہ کیا لیں گے, وہ تو اس کی مکمل مخالفت کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ان سے تو بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے, وہ تو ایک اور مسئلہ ہے. لیکن افغانستان کے عوام میرے خیال میں یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ جمہوریت مستحکم ہو اور وہ ریگولر انتخابات ہوں تاکہ وہ اپنے نمائندے اور اپنی مرضی کی پارلیمنٹ منتخب کر سکے.
یہ تھے رحیم اللہ یوسف زئی جو افغانستان کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
افغانستان کے انتخابات کی بات ہوئی, اب ہم چلتے ہیں پاکستان. پاکستان میں صحافیوں کو مختلف اداروں سے نکالے جانے کا عمل جاری ہے, اور اس سلسلے میں تازہ ترین واقعہ وقت نیوز کا ہے جہاں سے 150 کے لگ بھگ صحافیوں اور دیگر عملے کو برطرف کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں میں تنخواہوں میں کٹوتی کا عمل بھی جاری ہے. یہ بات تو ہوئی صحافیوں پر کڑے وقت کی ہے, برطرفیوں کی ہے, تنخواہوں میں کٹوتیوں کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو سینسرشپ کا بھی سامنا ہے, جس کے لیے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریاستی عناصر کی جانب سے بھی ہیں اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے بھی ہیں. اس سلسلے میں کئی دفعہ بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا سیلف سینسرشپ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم چلتے ہیں نکھت کے پاس, کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے پاکستانی میڈیا میں سینسرشپ کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے. مزید تفصیل انہی سے معلوم کرتے ہیں. جی نکھت,
بہت شکریہ بہجت. آپ نے بھی جیسا کہ بات کی کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینسرشپ کا سامنا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے قبل پاکستان میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ ملک میں ریاستی اداروں کی جانب سے غیر اعلانیہ سینسرشپ کی وجہ سے آزادی اظہار شدید خطرے میں ہیں. اس ماہ کے اوائل میں پی ایف یو جے کے ایگزیکٹو کونسل کے ایبٹ آباد میں 3 روزہ اجلاس کے بعد جاری ایک تفصیلی اور سخت بیان میں تنظیم کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی نئی حکومت کا اس غیر اعلانیہ سینسرشپ میں کوئی کردار نہیں, لیکن اس کی خاموشی اس کیس میں شامل ہونے کا اشارہ دیتی ہے. ادارے کے مطابق اس غیر اعلانیہ سینسرشپ کے خلاف بیرون اور اندرون ملک احتجاج کے باوجود یہ خاموشی معنی خیز ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کے دستخط سے جاری اس بیان میں یہ بھی کہنا تھا کہ نئی حکومت اس مسئلے کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے اور ان اداروں سے اس پر بات نہیں کر رہی, جو ایک منصوبہ بندی کے تحت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو دونس اشتہارات پر کنٹرول, حراسیت اور یہاں تک کہ صحافیوں پر حملوں کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کسی صحافی یا صحافتی تنظیم کی جانب سے سینسرشپ کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے. انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ پاکستان کا میڈیا بہت طاقتور ہے, یہاں تو یہ تاثر ہے کہ پاکستان کی میڈیا پر کوئی ریگولیشن نہیں ہے, اس لیے یہ تاثر غلط ہے کہ میڈیا سینسرشپ کا شکار ہے. واضح ہے کہ پاکستان طویل عرصے تک صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک رہا ہے. پہلے صحافیوں کے قتل اور ان کے اغوا جیسے وجوہات خبر کی راہ میں حائل تھیں, اب غیر اعلانیہ سینسرشپ کی شکایت ہے. پاکستان میں صحافت کو درپیش ان مشکلات کے حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے صحافیوں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان کے آئین کی شق نمبر 19 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے سے 19A کا اضافہ کر کے معلومات تک رسائی کو انسان کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ آئین میں اس قسم کی بنیادی تبدیلی کے باوجود ملکی میڈیا کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال حالیہ دنوں میں رپورٹ ہونے والے سنسرشپ کے واقعات میں اضافہ ہے۔ میڈیا کے ایک حلقے کی طرف سے اس کی ذمہ داری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی جاتی ہے تو دوسرا طبقہ اس کو محض فرضی قرار دیتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد اس سنسرشپ کو خود ساختہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں،
میں نے کوئی ایک آج جو ادھر لوگوں سے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیلف سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم نے کوئی ایسے بات کر دیں جس سے حکومت وقت جو ہے یا پیمرا جو ہے وہ اس کے اوپر ناراضگی کرے، تو اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ جب وہ جرمانے اوپر لگ جاتے ہیں یا ان کو آف دی ایئر کر دیتے ہیں تو اس کے ڈر سے جو ہے یہ خود اپنے اوپر یہ ایک سیلف سینسرشپ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو یہ تو ان کا قصور ہے۔ اگر یہ خود اپنے اوپر سینسرشپ لگاتے ہیں، اگر آپ یہ صحیح بات کریں گے، سچ بات کریں گے، ڈر کس بات کا ہے، آپ بات کریں، غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھی غلط بات کرتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے، باقی اگر سچ بولنا ہے اور آپ نے صحیح بات چیت کرنی ہے تو کریں، اس میں ڈر کس بات کا ہے۔
دوسری طرف اس رائے کے برعکس سینئر صحافی مسلم میرانی کہتے ہیں کہ میڈیا میں موجود سنسرشپ خود ساختہ نہیں بلکہ یہ نادیدہ طاقتوں کے خوف کی وجہ سے ہے۔
ڈر اور خوف جو ہے وہ نادیدہ قوتوں کا ہی ہے، اس کا ذکر چاہے صحافی حلقے ہوں چاہے سیاسی حلقے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہاں پر حکومت کس کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی، سنسرشپ ہو رہی ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے صحافی ہمارے جو ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، اور تیزی سے ہمارے صحافی حضرات جو ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں۔
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے متی اللہ جان، جنہیں خود پچھلے ہفتے اپنی ملازمت سے برخاستگی کا نوٹس ملا تھا، کہتے ہیں کہ میڈیا کو اس وقت بدترین سنسرشپ کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق اس کی وجوہات میں اہم وجہ صحافتی تنظیموں میں موجود دڑھ بندیاں ہیں۔
مسئلہ جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ہے، وہ دڑھ بندی کا شکار ہے، اور سارے دھڑے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پریس کلب میں تو جو دھڑا بندی ہوتی ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے، ایک وہ منتخب باڈی ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس دھڑے بندی کا نقصان نہیں، نقصان پی ایف یو جے کی دھڑا بندی کا ہے، اور اس دھڑے بندی کو بھی باقاعدہ طور پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ویسے ہی ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ آپ دیکھیں تو تقسیم ہے، کچھ لوگ جو ہیں جمہوریت کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں آمریت کے ساتھ ہیں، اور آج اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے، حکمران جماعت، ان کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ میڈیا کے خلاف ایسی سخت کاروائیاں کریں۔
متی اللہ جان نے مزید کہا کہ صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔
حال ہی میں سی پی جے جو کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے، اس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں حال ہی میں جو ہے وہ صحافیوں کے قتل میں کمی ہوئی ہے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ اب اس قتل نے معاشی قتل کی شکل اختیار کر لی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھرپور انداز سے اپنا معاشی مسل بھی استعمال کر رہی ہے، کیونکہ اب تو ماشاء اللہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں، تو وہ نجی شعبے کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، بلکہ اب حکومت کی طرف سے بھی میڈیا کو جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہیں۔
مسلم میرانی میڈیا میں موجود اس غیر معمولی سنسرشپ کو جمہوری اداروں کی کمزوری سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
جہاں پر جمہوری ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں، جو غیر جمہوری ادارے ہیں وہ مضبوط بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور ان کو اپنا حصہ لینا بھی آتا ہے، اس کے ساتھ لڑنا بھی آتا ہے۔ جمہوری ادارے میں سیاستدان بھی کمزور ہیں، ادارے بھی کمزور ہیں، اور وہ ڈرتے بھی ہیں، اسی وجہ سے وہ قوتیں زیادہ حاوی ہیں پاکستان میں۔
متی اللہ جان اس کی ذمہ داری صحافیوں اور میڈیا مالکان دونوں پر عائد کرتے ہیں۔
سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو میڈیا کے مالکان ہیں وہ بھی سٹینڈ نہیں لے پا رہے، یہ جا کے بھیک مانگتے ہیں کاروبار کی، اشتہاروں کی، اور جب وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو کوئی بھی سینسرشپ کی بات نہیں کرتا، اور یہی حال ہمارے صحافتی تنظیموں کا، پی ایف یو جے کا، جو کہ ایک آدھ دفعہ احتجاج کر کے جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، بیرون ملک دوروں پہ چلے جاتے ہیں ہمارے یونین کے لیڈران، اور فیس بکوں پہ تصویریں ڈالتے ہیں، انڈا پکانے کی تک جو ہے وہ ترکیبیں بتاتے ہیں۔
سعد محمد کہتے ہیں کہ اگر صحافی صرف الزامات کے بجائے ثبوت کے ساتھ بات کریں تو مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔
مجھے تو وجوہات کا نہیں پتا ہے، لیکن جس کو پرابلم ہے میرے خیال میں وہ کورٹ میں جائے، ثبوت کے ساتھ جائے اور ادھر اپنا جو ہے کیس پیش کرے۔ ابھی اس کو مطلب اس طرح باتیں کرنے سے تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے نزدیک۔
جبکہ اس پہلو پر بات کرتے ہوئے مسلم میرانی کہتے ہیں،
بالکل آپ کا لاجیکل سوال ہے آپ کا, اور یقیناً ثبوت آنے بھی چاہیے, اور ہوا میں باتیں ایسے بھی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ صرف ہوا میں باتیں ہیں. تانے بانے کہیں نہ کہیں سے ملتے ہیں, اور وہ چاہے اگر ہمارے میڈیا پہ نظر نہ آئے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, مگر سوشل میڈیا پہ کبھی کبھار نظر آ جاتی ہیں. تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف اپنا ڈر خوف نہیں ہے, اس کے پیچھے تلخ تاریخ بھی ہے, اور کچھ کہیں نہ کہیں کچھ ہو بھی رہا ہے.
متی اللہ جان میڈیا کو سنسرشپ سے آزاد کرانے کے لیے اپنی تجویز میں کہتے ہیں,
تمام مسائل کا حل نہ تو حکمران جماعت کی جیب میں ہے, نہ ہی میڈیا کے مالکان کی جیب میں ہے, اور نہ ہی جو موجودہ صحافیوں کی قیادت ہے اس کی جیب میں ہے. ان تمام مسائل کا حل میرے اور آپ کے پاس ہے. بطور صحافی جب بھی ہمیں موقع ملے تو صرف اور صرف ان لوگوں کو ہم سپورٹ کریں, چاہے پریس کلب کا الیکشن ہو, چاہے یونین کا الیکشن ہو, کہ جو لوگ اس آمریت اور اس معاشی جبر کے خلاف مؤثر انداز میں آواز اٹھا سکیں.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کو سنوائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں نگہت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج کی اس دنیا میں اور بھی اہم ہو گیا ہے, جہاں جنگیں ہیں, تنازعات ہیں, پسماندگی ہے, غربت ہے, اور یہ ساری وہ وجوہات ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھر بار اور آبائی وطن چھوڑ کر ان ملکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے جہاں بنیادی انسانی ضروریات کا حصول بہتر طور پر ممکن ہو سکے. لیکن ان لوگوں کے حقوق کا احترام اکثر نہیں بھی ہوتا. اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر جبر کی ایسی ایسی صورتیں نظر آتی ہیں جن سے بنیادی حقوق واضح طور پر پامال ہو جاتے ہیں. انسانی حقوق کے ادارے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ ان کی خلاف ورزی اور پامالی پر احتجاج بھی کرتے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اب عالمی ادارے اور تنظیمیں ایسے افراد کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں جو کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں. اور ایسے ہی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تین افراد کو 2019 کے لیے مارٹن اینل ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا گیا. ان میں ترکی اور کولمبیا کے دو افراد کے علاوہ پاپوا نیو گنی میں سوڈان کا ایک پناہ گزین بھی شامل ہے. رپورٹ ہے یہ وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی, جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں شبیر چل.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ان تین افراد کو 75 امیدواروں میں سے منتخب کیا گیا ہے جنہوں نے زیادتی کے شکار اور نظر انداز کیے جانے والے افراد کے حقوق کے لیے بھرپور جدوجہد کی ہے. انہوں نے یہ کام اپنی زندگیوں اور آزادی کو خطرے میں ڈال کر سر انجام دیا ہے. ترکی کی ایک وکیل اور انسانی حقوق کی علمبردار ایرن کیسکین کو صدر طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد ایک ماہ تک جاری رہنے والی پکڑ دھکڑ کے دوران اگست 2016 میں جیل میں ڈال دیا گیا. مارٹن اینل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر مائیکل کھمبتا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی گرفتاری کے وقت ایرن ایک ایسے اخبار کی مدیر اعلیٰ تھی جو کردوں کے مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا تھا. ان کا کہنا ہے کہ ایرن کو اخبار میں چھپنے والے بہت سے مضامین کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور 12.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی. ایرن نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے. کمبتا اس بارے میں بتاتے ہیں.
She has worked on basically on women's issues, everything from sexual assault in prison to that's one where she actually created an organization. She
works. وہ بنیادی طور پر خواتین کے مسائل پر کام کرتی رہیں جن میں جیلوں میں جنسی زیادتی کا مسئلہ بھی شامل ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے حوالے سے انہوں نے ایک تنظیم قائم کی. انہوں نے ہم جنس پرستوں اور کردوں کے مسائل کو اجاگر کیا اور امریکی قتل عام پر بھی کام کیا. 1996 سے ان کی یہی چار ترجیحات تھیں. اس ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والے دوسرے شخص میرینو کارڈوبا بیریو افریقی نژاد کولمبیائی نسل گروپ کے رکن ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتے رہے ہیں. کمبتا کا کہنا ہے کہ انہیں طاقتور ذمہ داروں کی طرف سے دھمکیوں اور حملوں کا سامنا رہا جو لکڑی چوری کرنے اور کانکنی کے لیے لوگوں کی زمینوں کا استحصال کرتے رہے۔ تیسرے اور آخری نامزد امیدوار سوڈان میں دارفور سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز محمد ہیں۔ وہ فرار ہو کر دارالحکومت خرطوم پہنچ گئے، جہاں وہ طالب علم فعال کارکن کی حیثیت سے مشکل میں پھنس گئے، اور پھر وہاں سے بھی فرار ہو کر انہوں نے آسٹریلیا میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ وہ گزشتہ 5 سال سے پاپوا نیو گنی کے مینس جزیرے میں قید ہیں۔ کمبتا کہتے ہیں کہ محمد ان سینکڑوں لوگوں کی وکالت کرتے رہے ہیں جو اس جزیرے میں انتہائی سخت اور ظلم و ستم پر مبنی حالات میں رہ رہے ہیں۔ محمد اپنا کام سوشل میڈیا اور پوڈ کاسٹ کو نہایت ہوشیاری سے استعمال کرتے ہوئے انجام دے رہے ہیں۔ کمبتا بتاتے ہیں،
He keeps things peaceful and he has been a voice to the wider world, particularly to Australia.
وہ حالات کو پرامن رکھتے ہیں اور ان حالات کے نتائج کے حوالے سے خاص طور پر آسٹریلیا کے حکام کے لیے اپنے وسیع تر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں جس چیز کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیمپ میں موجود حالات نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا سکیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر مشیل بخیلٹ 13 فروری کو یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے حتمی شخص کے نام کا اعلان کریں گی۔ یہ ایوارڈ جیتنے والے کو $30,000 کی انعامی رقم ملے گی، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے شخص کو $10,000 دیے جائیں گے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی صحت کی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ صحت کے شعبے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے رپورٹ ہم پیش کریں گے آپ کے لیے سرطان کے بارے میں، اور وہ بھی چھاتی کے کینسر کے بارے میں، جو ریڈیو نیوز نیٹورک نے تیار کی ہے۔ سرطان کے بارے میں نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سرطان پر تحقیق کرنے والے بین الاقوامی ادارے کا اندازہ ہے کہ اس سال سرطان کے 18 ملین نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 96 لاکھ رہی۔ اور اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر 5 مردوں میں سے ایک اور ہر 6 عورتوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں سرطان کے مرض کا سامنا رہتا ہے، اور اس مرض میں مبتلا مردوں کی موت کی شرح عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سرطان کے نئے کیسز میں نصف سے زیادہ اموات ایشیا میں ہوئیں، اور اس کی جزوی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 60% اس خطے میں آباد ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر نئے کیسز میں پھیپھڑے اور چھاتی کا سرطان سر فہرست رہا، اور اس کے بعد آنتوں، پروسٹیٹ اور پیٹ کے سرطان کیسز سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق پھیپھڑے کا سرطان موت کے کلیدی اسباب میں شامل بھی رہا، جس کی وجہ سے 2018 میں 18 لاکھ اموات ہوئیں۔ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پاس چلتے ہیں، نگہت بتائیں گی ہمیں آج بریسٹ کینسر کے بارے میں۔ وہ بتا رہی ہیں جو کہ سرطان کی ایک مہلک قسم ہے، اور اگر بر وقت علاج نہ ہو تو اس سے زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت جی۔ آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے حوالے سے۔ ہمارے سامعین کو معلوم ہے کہ ماہ اکتوبر دنیا بھر میں چھاتی کے سرطان سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے عوامی شعور اور آگاہی مہم کے لیے مختص ہے۔ بریسٹ کینسر کا شمار خطرناک بیماریوں میں ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں لاکھوں خواتین اس میں مبتلا ہیں۔ دنیا بھر کے خواتین میں چھاتی کا کینسر عام بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 1 لاکھ خواتین میں سے لگ بھگ 111 خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ کچھ ممالک میں اس کی شرح اس سے کم بھی ہے۔ بریسٹ کینسر سے پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر 9ویں عورت اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق چھاتی کا کینسر ہر سال 40,000 اموات کا باعث بنتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر 50 سے 60 سال کی عمر کے درمیان کی عورتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اب کم عمر خواتین بھی اس بیماری میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہیں۔ برطانیہ میں ہر سال تقریباً 45,000 بریسٹ کینسر کے کیسز کی تشخیص کی جاتی ہیں۔ بریسٹ کینسر جرمنی اور دوسرے یورپی ممالک میں بھی بہت پھیل چکا ہے۔ جہاں یہ مرض جان لیوا ہے، وہیں خواتین کی ایک بڑی تعداد بریسٹ کینسر کی تمام کیفیات سے ناواقف ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر غربت، ناخواندگی اور جہالت جیسے عناصر بیماری کی تشخیص اور علاج معالجے میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں۔ جغرافیائی اور سماجی اور ثقافتی رکاوٹیں صورتحال کو مزید بگاڑ دیتی ہیں۔ مثلاً بڑے ہسپتالوں کا دور ہونا، سماجی اور معاشی حالات، ثقافتی ریت و رواج اور کینسر کی علامات کے بارے میں آگاہی نہ ہونا ایسے مسائل ہیں جن سے مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے بریسٹ کینسر کی کچھ علامات اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آ رہے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان خواتین میں پائی جانے والی ایک جان لیوا بیماری ہے۔ یہ بریسٹ کارسینوما کا ایک مہلک ٹیومر ہے جو بریسٹ کے خلیات میں ہوتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں مثلاً ہڈیوں اور جگر وغیرہ میں پھیلتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 34 سے 54 سال کی خواتین میں بریسٹ کینسر زیادہ پایا جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر کی وجوہات اور ابتدائی علامات کیا ہیں، اس بارے میں کینسر اسپیشلسٹ اور پنک ریبن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمر آفتاب نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے کہا،
بریسٹ کینسر واحد ایسا کینسر ہے جو ایکسٹرنل سمٹمز سے ڈائگنوز ہوتا ہے۔ اس کے سمٹمز میں جیسے چھاتی کی جو سکن ہے اس پہ ریشز ہونا، کوئی چھاتی سے ڈسچارج ہونا، یہ چند ابتدائی علامات ہیں، اس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ وجوہات جو ہیں ان میں ابھی تک میڈیکل سائنس جو ہے وہ کوئی ایک ایسی وجہ تو دریافت نہیں کر سکی کسی ایک وجہ سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسیڈنس اتنا زیادہ ہے، جو کہ ہر 9 میں سے خاتون بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہے، اور پھر خاص طور پہ ینگ بچیاں جو ہیں ان میں بھی بریسٹ کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری خوراک ہے، لائف اسٹائل ہے، اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور خاص طور پہ جو ہم اسٹیرائڈ والی فوڈ کھا رہے ہیں، یعنی ایسا دودھ استعمال کر رہے ہیں جس کو لینے کے لیے جانور کو اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں، ایسا چکن کھا رہے ہیں جس کو آرٹیفیشلی گرو کرنے کے لیے اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں، یہ جو اسٹیرائڈز ہیں یہ ہیومن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ فیمیل ہیلتھ جو ہے اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ ہارمونل امبیلنس کریٹ کرتے ہیں، یہ ایسٹروجن لیول کو افیکٹ کرتے ہیں، اور ایسٹروجن جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر سے۔
عمر آفتاب نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں چھاتی کے سرطان پر گفتگو کو منفی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے کتراتی ہیں۔
پاکستان میں بریسٹ کینسر جو ہے اس کو ایک بیماری سے زیادہ ویمن سیکشوالٹی کے ساتھ اس طرح ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوشل ٹیبوز اور ایشوز ہیں، اور مطلب ہم بہت سارے کیسز میں دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اگر ان کو پتہ بھی لگ جائے کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے تو وہ علاج کے لیے نہیں جاتی۔ تو ہمیں اس کو ایک بیماری کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ویمن سیکشوالٹی کے ساتھ ہم نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے، اس متھ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا بلڈ پریشر اور ڈپریشن کی شکار خواتین بھی کینسر سے متاثر ہو سکتی ہیں؟ اس حوالے سے عمر آفتاب کا کہنا ہے،
ڈپریشن ذہنی تناؤ جو ہے یہ امیون سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، لیکن اس طرح اگین سائنٹیفکلی کوئی ایویڈینس نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ بریسٹ کینسر جو ہے کوئی بلڈ پریشر سے یا ڈپریشن سے وہ ہوتا ہے، لیکن بالکل سٹریس جو ہے اس کا اوور آل ہیومن ہیلتھ، ہیومن باڈی کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہے۔
بریسٹ کینسر کے علاج اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمر آفتاب نے کہا،
سائنس یہ بتاتی ہے کہ تقریباً کوئی 60% کینسر جو ہیں وہ پریونٹیبل ہیں لائف اسٹائل سے۔ تو یعنی کہ اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، ہیلدی خوراک استعمال کریں تو بالکل بریسٹ کینسر کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈائگنوز کرنے کے لیے اس کا جو ایک بالکل فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے سیلف ایگزامینیشن، یعنی کہ ایک خاتون کو اپنا چھاتی کا خود معائنہ کرنا ہے مہینے میں ایک دفعہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 20 سال سے اوپر کی جو بچیاں ہیں وہ 3 سال میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، اور 40 سال سے جو اوپر کی خواتین ہیں وہ 2 سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کروائیں، جو کہ چھاتی کا ایکس رے ہے۔
پروفیسر پیٹر جانسن نے برطانیہ میں کینسر پر اپنی تحقیق میں اس بات پر زور دیا کہ بریسٹ کینسر کی ابتدائی علامات کے حوالے سے آگاہی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق میں لوگوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 1/4 خواتین اس بارے میں ڈاکٹر کے پاس جانے کو وقت کا ضیاع سمجھتی ہے۔ ہیں، جبکہ کئی ایسی تھیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بریسٹ کینسر کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی۔
ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی آپ نے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ کے لیے ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 24 اکتوبر کو پولیو ڈے منایا گیا، جس کا مقصد دنیا کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پولیو فری بنانا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا کے 3 ممالک بشمول نائجیریا اور افغانستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں تاحال جاری ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال پاکستان بھر سے پولیو کے 6 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں بلوچستان میں 3 جبکہ فاٹا، کے پی اور سندھ سے پولیو کا 1-1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب سے ابھی تک پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن لاہور، راولپنڈی، ڈی جی خان میں پولیو وائرس کی موجودگی کی وجہ سے 5 سال سے کم عمر بچے رسک کا شکار ہیں۔ تو پولیو کے ہم نے اس لیے بات کی کہ کیونکہ پولیو کے حوالے سے جو اگلی رپورٹ ہے وہ آپ کو وائس آف امریکہ سے ہم سنوانے جا رہے ہیں، تو مزید تفصیلات بتائیے گا بہجت جی اس رپورٹ کے حوالے سے۔
شکریہ نگہت۔ دنیا میں اب پولیو کا خطرہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اس کے لیے ہر جگہ سے اس بیماری کا خاتمہ کرنا ضروری ہوگا۔ صحت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ یہی صورتحال دشوار ہے، کیونکہ اگر اپاہج کرنے والی اس بیماری کا وائرس کہیں بھی موجود ہو تو یہ دنیا بھر میں کہیں بھی پھیل سکتا ہے۔ پولیو وائرس دنیا کے ایک بڑے حصے سے ختم ہو چکا ہے، لیکن بعض دشوار مقامات پر ابھی بھی اس کے آثار باقی ہیں۔ افغانستان، پاکستان اور نائجیریا میں طبی ٹیمیں دور دراز اور حساس علاقوں میں موجود بچوں کو اس وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ بچوں کو معذور کرنے والے اس وائرس اور ممکنہ طور پر مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے طبی ٹیموں کو سرحدوں سے ماورا، تنازعات کا سامنا کرنے والے علاقوں اور نقل مکانی کرنے والے قبیلوں سبھی کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت بھی ہوگی۔ تو یہ کچھ چیلنجز ہیں، اور جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں 6 کیسز اس دفعہ ہوئے ہیں، ان میں پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی مصروف ترین شاہراہ پر واقع ضلع خیبر کے قصبے لنڈی کوتل میں 1 4 سالہ بچی پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہے، اور ضلع خیبر کے علاوہ حکام کے مطابق کراچی میں بھی 1 بچی پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہے۔ اور محکمہ صحت کے اعلی عہدیدار ڈاکٹر ندیم چاند نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ متاثرہ بچی کا نام سائرہ ہے، اس کی عمر 4.5 سال ہے، لیکن بچی مکمل طور پر صحت مند اور جسمانی معذوری سے محفوظ ہے۔ 24 اکتوبر کو دنیا بھر میں پولیو کا عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ دنیا کے 3 ملک اگر پولیو وائرس پر قابو پا لیں تو دنیا کو پولیو سے پاک قرار دیا جا سکے گا، اور ان ملکوں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی۔ یہ ملک ہیں افغانستان، پاکستان اور نائجیریا۔ لیزا شلائن کی رپورٹ ہے، انجم ہیرل گل پیش کر رہے ہیں، آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
30 سال پہلے جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پولیو کے خاتمے کی مہم شروع کی تو اس وقت تقریباً ہر سال 15 لاکھ بچے پولیو سے مفلوج ہو جاتے تھے۔ اب یہ اعداد 99% سے بھی زیادہ کم ہو چکے ہیں۔ WHO نے اس سال تقریباً 30 کے قریب پولیو کا شکار بچوں کو دیکھا ہے، اور یہ سب ان ملکوں میں دیکھے گئے ہیں جنہیں پولیو سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے ترجمان اولیور روزن بابر کا کہنا ہے کہ اس وبا کا شکار بچے نیجر، جمہوریہ کانگو، صومالیہ، کینیا اور پاپوا نیو گینی میں سامنے آئے ہیں۔ روزن بابر کہتے ہیں، یہ واقعی میں اس خطرے کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ وبا دوبارہ ان علاقوں میں سامنے آتی ہے جنہیں ہم پولیو سے پاک قرار دے چکے ہیں، ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں۔ روزن بابر کہتے ہیں کہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ ممالک ہنگامی اقدامات اٹھا رہے ہیں، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک 3 ممالک افغانستان، پاکستان اور نائجیریا سے پولیو وائرس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ وائرس سرحدوں سے باہر پھیلتا رہے گا۔ روزن بابر کا کہنا تھا، پولیو سے پاک دنیا کی کنجی ان 3 ممالک کے ہاتھ میں ہے، یہ اس وبا کا طویل عرصے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور وہاں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم نے ان ممالک میں پہلے کبھی اس وبا کا اتنا کم پھیلاؤ نہیں دیکھا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ روزن بابر کا کہنا تھا کہ اس سال افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے صرف 6-6 مریض سامنے آئے ہیں۔ نائجیریا میں اس مفلوج کر دینے والی بیماری کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں سے یہ وائرس ختم ہو چکا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، صحت کے سیگمنٹ سے آپ نے وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی۔ تو پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک زبردست فیسٹیول کے حوالے سے بھی بتائیں گے، اور سیاحت کی بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیو سے نگہت حاضر خدمت ہیں۔ پاکستان قدیم تہذیبوں کا گہوارہ ہے، ٹیکسلا سے لے کر موہنجو دارو تک یہ تہذیبی آثار اپنے شاندار ماضی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ کسی بھی طرف نکل جائیے، کوئی نہ کوئی قدیم ورثہ آپ کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک مقام سوات بھی ہے، جس کی فطری خوبصورتی کا تو جواب ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر اور اس کے مضافاتی علاقے تہذیب و تمدن کے پرانے آثار کے داستان گو بھی ہیں۔ تو آج نگہت ہمیں سوات میں تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گی۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ وادی سوات اپنی فطری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تاریخی طور پر بھی نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ یہ علاقہ مختلف اقوام کی تہذیبی، ثقافتی اور سماجی اقدار کا گہوارہ رہا ہے۔ اس علاقے پر مختلف ادوار میں مختلف اقوام نے اپنے رہن سہن اور بود و باش کے طور طریقے اور نقوش ثبت کیے، جن کے قدیم آثار وادی کے کونے کونے میں آج بھی موجود ہیں، اور یہی آثار قدیمہ ان ادوار اور ان اقوام کی منہ بولتی تصویریں ہیں جن کو محفوظ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہمارے نمائندے ناصر عالم ہمیں سوات میں موجود انہی آثار قدیمہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کر رہے ہیں ان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے۔ تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
سوات کو اگر ایک طرف خوبصورتی اور سیاحت کے حوالے سے اہمیت حاصل ہے، تو دوسری طرف یہ قدیم تہذیبوں اور پرانے نقش و نگار سے مالا مال وادی بھی تصور کی جاتی ہے، جس کا زندہ ثبوت یہاں پر جگہ جگہ قدیم تہذیبوں کے آثار کی موجودگی ہے، جن میں 4000 سال پرانے نقش و نگار اور تحریریں آج کل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہیں۔
یہ پرانے نقش و نگار تحریریں اور تصویریں اس وقت کی تہذیبوں کی عکاسی کر رہی ہے، جنہیں دنیا بھر سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
اسے یہاں کے لوگ قیمتی ورثہ سمجھ رہے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، مگر ان آثار کی تحفظ کے لیے کسی قسم کا انتظام موجود نہیں، جس کے باعث ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔
یہاں آ کے جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ اتنی امپورٹنٹ سائٹ اور اس کا یہ حال۔ تو اگر یہ کسی باہر ملک میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریزرویشن پہ اور کنزرویشن پہ کام ہوتا، اور یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے انکم کا سورس ہوتی۔
ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس وقت لوگ پتھروں پر تحریریں کندہ کر کے انہی کے ذریعے پیغام رسانی کیا کرتے تھے۔
اس ٹائم لوگ سمبولیکلی یا علامتی طور پر اپنے فیلنگز کا اظہار کرتے تھے، میسج رسانی کرتے تھے، اور یہ جگہ ایک مقدس جگہ بھی ہو سکتی ہے۔
سوات کی بعض پہاڑیوں پر موجود جانوروں کی تصویریں اور تحریریں آج بھی زمانے قدیم کی کہانیاں سناتی محسوس ہو رہی ہیں، لہذا ان آثار اور نوادرات کو حکومت تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں، تاکہ قدیم تہذیبوں کے آثار دیکھنے کے دل دادہ افراد کی پیاس بجھانے کے لیے یہ اثاثہ محفوظ رہ سکے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
جی، ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی۔ تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، جس میں بات ہو رہی ہے ایک زبردست سے فیسٹیول کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے یہاں پر ذکر کرتی چلوں میں ایک فیسٹیول کا جو اسی مہینے یعنی اکتوبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے. ہیلوین کا تہوار بہت سے مغربی اور مشرقی ممالک میں 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. اس تہوار کی تاریخ کی اگر بات کریں تو یہ 2000 سال پرانی ہے. مورخین کے مطابق 2000 پہلے یورپی ممالک میں ایک ساوین نامی تہوار منایا جاتا تھا جس کا مقصد گرمیوں کے اختتام، فصل کی کٹائی اور سردیوں کی تیاری کے موقع پر جشن منعقد کرنا ہوتا تھا. اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا کے درمیان موجود حد ختم ہو جاتی ہیں اور مردہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں کی دنیا میں آ جاتی ہیں. اپنے مرحوم رشتہ داروں کے روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہ لوگ رات کے وقت لکڑیوں کا ایک الاؤ جلا کر اس کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور اس آگ کے گرد فصلیں جلایا کرتے تھے اور جانوروں کی بھی قربانی دیتے تھے. اس موقع پر ان کا لباس بھی عجیب و غریب ہوا کرتا تھا. عمومی طور پر یہ لباس کسی مرے ہوئے جانور کے سر اور کھال پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اس تہوار کا نام بدل گیا اور اب اس کو ہیلوین کا تہوار کہا جاتا ہے، اور لوگوں نے جانوروں کی کھال اور سر پر مبنی لباس کو بھی اب ختم کر دیا ہے، اور اب مختلف اور عجیب و غریب قسم کے جو ملبوسات اس تہوار پہ پہنے جاتے ہیں، اور اسی لیے اس خوفناک ہیلوین کے تہوار کو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حلیے بھی خوفناک بنائیں. تو اس تہوار کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اس تہوار میں پمکن کی بھی بہت ہی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت کیوں ہے اور کیسے ہے یہ ہمیں بتائیں گی بہجت. تو ہم رپورٹ کی طرف چلتے ہیں وائس آف امریکہ کی، جس میں بات ہو رہی ہے پمکن فیسٹیول کے بارے میں. تو تفصیلات بتائیے گا بہجت جی.
شکریہ نگہت. امریکہ میں موسم خزاں جہاں بہت سے رنگوں کی بہار لے کر آتا ہے، وہیں اس زمانے میں پمکن فیسٹیولز بھی بہت مقبول اور پسندیدہ ہوتے ہیں. پہلے تو ذرا پمکن کی وضاحت ہی کر دیں. یہ کدو کی ایک قسم ہے جو بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے، زرد رنگ لیے ہوتا ہے، اور جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا ہالووین کی ایک بڑی نشانی بھی ہے، جہاں پر ٹرک اور ٹریٹ بچے جب لینے جاتے ہیں گھروں سے تو عام طور پر گھروں کے باہر یہ بڑے بڑے پمکنز رکھ دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گھروں سے بچوں کو ٹریٹ ضرور مل سکتی ہے. تو باہر طور یہ ایک بڑا دلچسپ تہوار ہوتا ہے ہالووین کا، جس کی بڑی تفصیل لمبی آپ کو بتا چکی خود نگہت. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پمکن فیسٹیول یا تہوار ہوتے کیسے ہیں، کیا ماحول ہوتا ہے، لوگ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں. پمکن تہواروں کے موقع پر لوگوں کے لیے مختلف کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بچے اور بڑے سبھی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے اور وہ ہے کارن میز، یعنی مکئی کے پودوں سے بنائی ہوئی بھول بھلیاں. پھر اس کے علاوہ ہوتی ہیں ہے رائڈز ہوتی ہیں، یا پھر ہے ریک جو روایتی امریکی اور کینیڈین سرگرمی ہے. یہ کسی ویگن یا گاڑی کی ایک سواری ہے جسے ایک ٹریکٹر کھینچتا ہے، یا پھر گھوڑے یا ٹرک اس کارٹ کو حرکت دیتے ہیں، اور اس کارٹ اور ویگن میں گھاس اور تنکے بھرے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بیٹھنے کو آرام دہ بنا دیتے ہیں. تو اس وقت ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کے ساتھ، جو ہمیں بٹلرز آرچرڈ کی سیر کروا رہی ہیں. واشنگٹن کے باہر ایک خاندان کی ملکیت والا یہ فارم ہے جہاں لوگ جا کر اپنا پسندیدہ پمپکن تلاش کرتے ہیں اور خرید کر لاتے ہیں. بٹلرز آرچرڈ امریکی ریاست میری لینڈ کے علاقے جرمن ٹاؤن میں واقع ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تھیم اس وقت پمپکن ہی ہے. یہاں ہزاروں کی تعداد میں پمپکنز موجود ہیں، اور ایک پمپکن پیچ بھی ہے، یعنی ایک خصوصی جگہ جہاں پر صرف پمپکن اگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے لوگ خود اپنی پسند سے پمپکن کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس فارم میں آنے والوں کی دلچسپی کے لیے اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے آپ گھوڑے کی سواری کر سکتے ہیں، سلائڈز پر لطف اٹھا سکتے ہیں، اور پھر کارن میز کی بھول بھلیوں میں بھی چل سکتے ہیں جس کے راستے خوب پر پیچ ہیں.
Every year there's always one or two people that will call our farm market,
Butler's
our office.
Butler's Farm کے جنرل مینیجر بٹلر ٹیلر کا کہنا ہے کہ ہر سال ایک یا دو ایسے افراد ضرور یہاں پر آتے ہیں جو ہماری فارم مارکیٹ سے ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھول بھلیوں میں کھو گئے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے. ہے رائڈ، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، فارم میں آنے والوں کو اس میں بٹھا کر پمپکن پیچ پر لے جاتی ہے. بعض بچے بڑے بڑے مالٹے ڈھونڈتے ہیں جن کا وزن ان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. یہ ٹرسٹن ہے، اور ٹرسٹن کہہ رہا ہے کہ یہ واقعتاً بہت بھاری ہے. ٹرسٹن پیازا ہالووین کے لیے اپنے پمپکن پر کچھ نقش و نگار کندہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرسٹن کا کہنا ہے کہ میں اپنے پمپکن پر انتہائی ڈراؤنا اور خوفناک چہرہ بناؤں گا جو ہمارے محلے میں کسی اور نے دیکھا ہی نہ ہو. بٹلر خاندان کا فارم 120 ہیکٹیئرز پر پھیلا ہوا ہے اور مختلف موسموں میں یہاں آنے والے اپنی پسند سے پھل، سبزیاں اور پھول چن سکتے ہیں۔ فارم کو 60 برس سے زائد عرصہ ہوا قائم کیا گیا تھا اور یہ ایسے پہلے فارمز میں شامل ہے جہاں لوگوں کو اپنی پسند سے پھل، سبزیاں اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 89 سالہ شرلی بٹلر اور ان کے آن جہانی شوہر نے اس خیال کو عام کیا تھا۔ شرلی بٹلر کہتی ہیں کہ فارم پر جانا بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اکثر وہاں جاتی ہوں اور کھیتوں میں آ کر خوبصورت پمپکن اگے دیکھتی ہوں، اور لوگ جب کھیتوں سے باہر آتے ہیں تو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ کین ماریام اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں۔ یہ کان ماریام ہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی ذہنی طور پر بچہ ہی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ بٹلرز آرچرڈ ان کو ان کے آبائی وطن ہنڈورس کے اس فارم کی یاد دلاتا ہے جہاں وہ پلے بڑے تھے۔ فارم پر آنے والے کین ماریام کا کہنا ہے کہ یہ اس سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے جس کو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، اس لیے میں اپنے بچوں کو یہاں لانا پسند کرتا ہوں اور انہیں شہر سے باہر لاتا ہوں۔ یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کھیت میں آئی ہیں اور پمپکنز پیچ پر جا کر انہیں پہلی بار معلوم ہوا کہ پمپکنز کو اگایا کیسے جاتا ہے۔
To feel, you know, the nature and the fruits.
ان بچوں کی والدہ الیشیا ہو کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لاتے ہیں تاکہ وہ فطرت کو محسوس کر سکیں اور خود سے پھل دیکھیں قدرتی ماحول میں۔ اور ٹرسٹن پیازا کی والدہ کے لیے موسم خزاں کا یہ تہوار ایک سالانہ ایونٹ کا درجہ رکھتا ہے۔
My parents have always brought me. I bring my kid now. I hope he stays in the area.
کرسٹل پیازا کہتی ہیں کہ میرے والدین مجھے ہمیشہ یہاں لایا کرتے تھے اور اب میں اپنے بچوں کو یہاں لائی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی علاقے میں رہے گا اور کبھی اپنے بچوں کو یہاں اپنے ساتھ لائے گا۔ آج کل یہ بات کافی مشکل ہے کہ خاندانی فارم چلایا جا سکے۔ ٹیلر بٹلر ان دسیوں ہزاروں لوگوں کو سراہتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں جو ہر سال پمپکنز فیسٹیول یعنی اس تہوار کے موقع پر یہاں آتے ہیں۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی آپ نے ایک زبردست سی رپورٹ سنی۔ تو پروگرام کی آخری رپورٹ شو بز راؤنڈ اپ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم سنوائیں گے کچھ زبردست سی شو بز کی خبریں۔ تو ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ بہجت کے پاس، کیونکہ ان کے پاس بہت زبردست خبریں ہوتی ہیں ہر ہفتے آپ کے لیے شو بز کی۔ تو بہجت، بتائیے گا کیا لے کر آ رہی ہیں آج ہمارے سامعین کے لیے شو بز سے۔
ایک تو بڑی خبر ہے جو کہ بہت دفعہ خبر سنی گئی، پھر اس کے بعد اس کی تردید آتی رہی، پھر اس کے بعد کچھ اور اس کے بارے میں خبریں چھپتی رہیں، اور یہ خبر آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ یہ ہے دیپیکا اور رنویر سنگھ کی شادی کی خبر، جو کہ 14 اور 15 نومبر کو ہوگی۔ اور اتوار کے دن دیپیکا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے نہ صرف شادی کی تاریخ اپنے پرستاروں سے شیئر کی، بلکہ وہ اپنا شادی کا کارڈ بھی منظر عام پر لے آئی۔ 2 زبانوں، انگریزی اور ہندی میں چھپوائے گئے کارڈ پر 2 فلمی ستاروں کے ملن کی تاریخ 14 اور 15 نومبر درج ہے۔ شادی اٹلی میں ہوگی، اور اس حوالے سے پہلے اطلاعات آ چکی ہیں۔ دیپیکا اور رنویر سنگھ کے انگنت فینس کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہ شادی کے موقع پر اپنے چاہنے والوں کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کارڈ کے ساتھ کوئی پیغام درج نہیں تھا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، دونوں ستاروں کی شادی کے حوالے سے بالی ووڈ میں مہینوں سے بحث چھڑی ہوئی تھی۔ شادی سے متعلق انگنت پیش گوئیاں بھی کی گئی تھیں، جبکہ خوش گپیوں اور افواہوں کا بھی بازار گرم تھا۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ، مگر اب لگتا ہے کہ شادی کی تاریخ کے اعلان کے بعد یہ پیش گوئیاں اور افواہیں بھی تھم ہی جائیں گی۔ شادی سے متعلق مختلف رائے سے ملنے والی اطلاعات میں بتایا جا رہا ہے کہ شادی کی تقریب اٹلی کے نہایت خوبصورت مقام لیک کومو میں ہوگی، لیکن شادی میں صرف 30 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے، جن میں دونوں کے خاندان اور قریبی دوست شامل ہیں۔ اور دوسری خبر ہے جناب، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری کو کوک سٹوڈیوز کے لیے مومنا مستحسن اور احد رضا میر کی آواز میں گیت ایک گایا گیا ہے، کوکورینا۔ اس کا ریمیک ورژن پسند نہیں آیا، اور شیری مزاری نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ خوفناک، ایک عظیم کلاسک کو تباہ کر دیا گیا۔ کوک سٹوڈیو نے اس کلاسک گانے کے اس طرح سے قتل عام کی اجازت آخر دی ہی کیوں؟ تاہم مومنا مستحسن نے جوابی ٹویٹ میں قدرے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شیریں مزاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ ایک عوامی منصب پر فائز ہوں تو یہ محض سیاسی یا ذاتی بات نہیں رہتی بلکہ یہ مجموعی طور پر تمام ملک کے لیے ہوتی ہے۔ اور مومنا کی اس ٹویٹ کے بعد ٹویٹر پر ایک طویل بحث کا آغاز ہو گیا اور اس کے حق میں اور مخالفت میں ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان دنوں کوک اسٹوڈیوز کا سیزن 11 مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر پیش کیا جا رہا ہے اور اسی سیزن میں احد رضا میر نے کوکورینا کے ساتھ ڈیبیو کیا ہے۔ تو جناب یہ تھی کچھ خبریں ہمارے پاس، اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج شو بز راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
زبردستی آپ کی شو بز کی خبروں کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے شو بز راؤنڈ اپ کی جانب، کیونکہ ہمارے سامعین کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں تو ان کو مزید انتظار نہیں کرواتے، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں جسے پیش کر رہے ہیں محمد اویس۔
بالی ووڈ اداکار ارجن کپور نے کامیاب مزاحیہ فلم نو انٹری کے سیکوئل میں سلمان خان کی جگہ لے لی۔ رپورٹس کے مطابق سلمان خان اپنی ہی فلم نو انٹری کے سیکول کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس فلم میں ان کی جگہ ارجن کپور مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ یہ فلم اگلے سال ستمبر میں ریلیز کی جائے گی۔ تھرل سے بھرپور ہالی ووڈ کرائم ڈراما فلم ڈسٹروئر کا پہلا انٹرنیشنل ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Jealous, hungry, scared. I wanna find something decent, something good.
اس فلم کی کہانی ایک ایسی خاتون پولیس ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جسے امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 25 دسمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ ایکشن سے بھرپور نئی ایکشن ایڈونچر فلم بمبل بی کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
I'm Charlie Watson. I'm 18. Today, actually. Is the Beetle for sale?
Yours, kid. Happy birthday.
یہ فلم 1987 کے دور کی عکاسی کر رہی ہے جب بمبل بی کیلیفورنیا کے ایک کباڑ خانے میں پڑا ہوتا ہے اور خلا سے زمین پر آنے کے بعد اپنے نئے گھر کی تلاش میں مصروف ہوتا ہے۔ $102 ملین کی لاگت سے مکمل ہونے والی یہ 3D فلم 21 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ہالی ووڈ کی کامیڈی سے بھرپور نئی 3D اینیمیٹڈ فلم دی گرنچ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ اس فلم کی کہانی غسیلے اور شرارتی سبز رنگ کے معروف کارٹون کردار گرنچ کے گرد گھوم رہی ہے جو اب بڑے پردے پر بھی جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اس کامیڈی فلم میں گرنچ ایک خوشحال گاؤں میں تباہی مچانے کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور کرسمس کی خوشیوں کو پریشانی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، تاہم گاؤں کے رہائشی گرنچ کے منصوبہ بندی بھانپ جاتے ہیں اور اس کی پلاننگ ناکام کرنے کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ فلم رواں سال 9 نومبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ پرینیتی چوپڑا اور ارجن کپور کی فلم نمستے انگلینڈ شائقین کو متاثر کرنے میں ناکام ہو گئی۔
جسمیت جی، ہمارے عشق کی انوگریشن کی جائے۔
دار جی پیری پونا، وہ میرے کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں تو آپ جسمیت کو بھیج دیتے تو۔
دادا جی،
دادا جی،
دادا جی،
دار جی میرے کو لڑکے والے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔
پنجاب میں اتنے لڑکے نہیں، جتنی بار تم نے بہانہ یوز کیا، شرم نہیں آتی؟ یہ تو ایسے گلے نہ ملا کر، تجھے پتا نہیں میرے دل میں کیسے 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 خیال آتے ہیں۔
نمستے انگلینڈ 19 اکتوبر کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم میں پرینیتی چوپڑا اور ارجن کپور نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے نوجوان لڑکا اور لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جن کی رومانوی کہانی آگے بڑھتے ہی ان کی شادی کرا دی گئی۔ تاہم گاؤں کی زندگی سے دور اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے پرینیتی سب کو چھوڑ کر انگلینڈ روانہ ہو گئیں، اور ارجن کپور انہیں واپس لانے کے لیے غیر قانونی طور پر انگلینڈ روانہ ہوئے۔ نمستے انگلینڈ کے ساتھ ریلیز ہونے والی فلم بدائی ہو باکس آفس پر شاندار بزنس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تجزیہ نگاروں نے نمستے انگلینڈ کے مقابلے میں بدائی ہو کو کامیاب فلم قرار دیا ہے۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ اسی کے ساتھ نگہ تمان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے اس وقت بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ ریکارڈنگ انجینئر وارڈک زورنیے کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ ہم سے رابطہ رکھیے، ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔